پروگرام جہان رنگ میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کا میزبان قمر عباس جعفری. سلام قبول کیجیے صاحب. اپنے سننے والوں کو ہم بتا چلے کہ اس پروگرام کے دوران ہم کن موضوعات پر گفتگو کریں گے. سب سے پہلے بات ہوگی پاکستان میں سینٹ کے انتخابات کے بارے میں جو کل ہو رہے ہیں, اور اسی حوالے سے ایم کیو ایم پاکستان کے دونوں دھڑوں کے درمیان جو امیدواروں پر اتفاق رائے ہوا ہے اس پر بھی گفتگو کریں گے, جس کے بعد تذکرہ ہوگا پاکستان کی سیکرٹری خارجہ کے امریکہ کے متوقع دورے کا. تیسرا موضوع ہمارا ہے چین اور افغانستان کے حوالے سے. چین نے افغانستان کے عمل امن میں مکمل تعاون اور بھرپور مدد کی یقین دہانی کرائی ہے, اس پہ بات کریں گے. اور آخر میں دو انٹرنیشنل موضوعات پہ گفتگو ہوگی, چین اور امریکہ کے درمیان تجارت کے حوالے سے, اور روسی صدر ولادیمیر پوٹن کے اس دعوے کے بارے میں کہ انہوں نے جو نئے ہتھیار بنائے ہیں جوہری, وہ ہر ڈیفینس سسٹم میں پینیٹریٹ کر سکتے ہیں. ماہرین سے گفتگو کریں گے کہ ایک ایسے سال میں جبکہ روس میں بھی انتخابات ہونے والے ہیں اور امریکہ میں بھی ان دعووں کا کیا مطلب ہے. پروگرام کا آغاز کرتے ہیں. ہمارے ساتھ اس وقت ٹیلی فون لائن پر زاہد اسلام صاحب موجود ہیں جو فارمر ہیڈ ایم فری اینڈ فیئر الیکشن کے, سلمان عابد صاحب موجود ہیں سیاسی تجزیہ کار ہیں, اور مقتدہ منصور صاحب ہیں کراچی سے ہمارے ساتھ جو ایم کیو ایم کے حوالے سے اور پاکستان کے سینٹ کے انتخابات کے حوالے سے گفتگو کریں گے. آغاز کروں گا زاہد اسلام صاحب آپ سے کہ یہ جو تقریباً 52 نشستوں پر انتخابات ہونے والے ہیں, تقریباً نہیں یقیناً 52 نشستوں پر انتخابات ہو رہے ہیں, 135 امیدوار ہیں اس میں, اور جو مسلم لیگ نون ہے اس وقت حکمراں پارٹی, اس کا جو انتخابی نشان ہے وہ اب وہ نہیں ہے جو پہلے تھا. اس سے جو پاکستان کا پولیٹیکل سینیریو ہے اس پر آپ کیا تبدیلی ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں؟
دیکھیں جی, ابھی جو بائی الیکشن جو ہیں
جی,
نہال ہاشمی صاحب کی خالی کردہ نشست کے اوپر
جی,
اس کے رزلٹ سے تو نظر آتا ہے کہ مسلم لیگ نون نشان کے باوجود ان کے سارے جو صوبائی اسمبلی کے ممبرز ہیں وہ ووٹ ڈالیں گے اپنے کینڈیڈیٹ کو. یہ تو ایک بات نظر آتی ہے بظاہر, لیکن جو ہماری ماضی کی روایات ہیں اور جو پہلے ہوتا رہا ہے, اور بالخصوص جو بلوچستان میں نئی ڈیولپمنٹس ہو چکی ہیں, اس سے لگتا ہے کہ شاید تھوڑا سا پرابلم کریٹ ہو جائے جس میں لوگ اپنی مرضی کے ساتھ کوئی اور چوائسیز بھی اختیار کر سکیں. لیکن جہاں تک تعلق ہے اب بڑی قوتوں میں, دوسری بڑی قوت پیپلز پارٹی کی ہے, ان کا دعویٰ تو بہت زیادہ ہے کہ وہ اپنی پرانی حیثیت برقرار رکھ سکیں گے, مگر بہت مشکل نظر آتا ہے مجھے تو کہ اس نئی سچویشن کے اندر پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف بھی وہ شاید بہت زیادہ نشستیں حاصل نہ کر پائیں اور میجورٹی پارٹی مسلم لیگ نون ہی بن جائے, گو کہ وہ آزاد حیثیت میں ہوں گے, لیکن پھر بعد میں وہ پارٹی جوائن کر سکتے ہیں, کیونکہ جو پولیٹیکل پریشر بن گیا ہے نواز شریف صاحب کے اپنے جلسے جلوس اور جو دورے وغیرہ کیے ہیں اس سے نظر آتا ہے کہ وہ اپنی پارٹی کو فی الحال انٹیکٹ رکھنے میں کامیاب ہو گئے ہیں, اور اس کا یقینی فائدہ انہیں سینٹ کے الیکشنز میں پہنچے گا.
اچھا جی, سلمان عابد صاحب, ایک تو یہ کہ اس انتخاب میں سینٹ کے آزاد امیدواروں کی تعداد بہت زیادہ ہے, دوسرے پاکستان میں ایک ہارس ٹریڈنگ کی جو ایک اصطلاح ہے وہ بڑی اہم ہے اور عام بھی ہے. کیا اس انتخاب میں آپ بڑے پیمانے پر ہارس ٹریڈنگ بھی دیکھ رہے ہیں, اور یہ کہ آزاد امیدوار کیا کوئی پرٹیکولر رول پلے کریں گے یا صرف آنے والے وقت میں وہ اس بارے میں فیصلے کریں گے کہ ان کو کس پارٹی میں جانا ہے بحیثیت آزاد امیدوار منتخب ہونے کے بعد؟
پاکستان کی جمہوری سیاست کے اندر خاص طور سے کلچر آیا ہے ہاؤس ٹریڈنگ کا اور پیسوں کی بنیاد پہ ووٹ خریدنے کا. یہ بدقسمتی سے جو ہے وہ نچلی سطح کے انتخابات سے لے کر اب ہمیں سینٹ کے اہم جیسے ادارے کے اندر بھی نظر آ رہا ہے, اور یہ بدقسمتی سے پہلے فاٹا کے معاملات میں باتیں سننے کو ملتی تھیں اور کچھ خیبر پختونخوا کے علاقے تک, لیکن اب ہمارا یہ ایک نیشنل فیکٹر بنتا جا رہا ہے
और ये बहुत जगह पे कहा जा रहा है। इसमें तो दिख रहा है, एक तो ये जिन लोगों को टिकटें दी गई उसमें भी ये देखा गया है कौन दौलतमंद है, कौन ज्यादा से ज्यादा पैसा जो है वो पार्टी।
सलमान आबिद साहब
इसमें जो हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है।
सलमान आबिद साहब मैं जरा सा आपको रोकूंगा, आपकी टेलीफोन लाइन बहुत खराब है, आप बंद कीजिए, हम आपको दोबारा डायल करते हैं। इन द मीन टाइम मुख्तार मंसूर साहब, आप ये बताइए कि MQM पाकिस्तान के जो दोनों धड़े हैं बहादुराबाद और PIB कॉलोनी, उनके दरमियान कुछ मफाहमत हुई है, आज इस्लामाबाद में एक न्यूज कॉन्फ्रेंस भी हुई है मकबूल सिद्दीकी साहब की और फारूक सत्तार साहब की, क्या गैस है आपका, क्या तजिया है आपका, क्या हो रहा है इस मरहले के ऊपर?
बहुत शुक्रिया कमर अब्बास साहब। देखिए बुनियादी मसला जो था वो यहाँ के वोटर का दबाव भी था। अच्छा, इनमें जो इख्तलाफात थे उसके बारे में जो अफवाहें चल रही थी और जो बातें चल रही थी उसमें एक तो ये था कि गालिबन कुछ पसे पर्दा कुवतें जो है इनको बिखेरना चाह रही थी, और कुछ ये था कि पीपुल्स पार्टी की तरफ से भी मामलात थे कि जिसकी वजह से वो चाहते थे कि ज्यादा से ज्यादा सीटें पीपुल्स पार्टी ले सके 12 की 12। लेकिन ये और उसमें जो इख्तलाफात हुए वो हमें महसूस यही हो रहा था कि ये इख्तलाफात इनको अपने वोटर के दबाव के तहत खत्म करना पड़ेंगे, और ये बहरहाल खत्म हुए हैं। लेकिन जो है चार तो निश्चितें इनके लिए मुश्किल हैं, लेकिन एक कोशिश इन्होंने जो है मसबत ये की है कि मुशाहिद हुसैन सैयद साहब जो काफ लीग छोड़कर मुस्लिम लीग नून में आए और इस्लामाबाद के वफाकी दारुल हुकूमत से इलेक्शन लड़ रहे हैं उनकी सपोर्ट करेंगे MQM। तो इसका मतलब ये है कि MQM के जो अराकीन कौमी असम्बली में है वो उनको वोट देंगे, और उसके बदले चाहेंगे कि नून लीग के जो अराकीन सिंध असम्बली में है वो जो है वो MQM के अराकीन को वोट दें। और अगर फंक्शनल लीग ने भी इनको साथ दिया तो इस सूरत के अंदर इनको जो है 3 नशिस्तें मिल जाने की उम्मीद है, कि अगर जो मौजूदा इनके दरमियान नेक नियति पर ही हुआ है और इनके जो दीगर अराकीन जो खामोशी से घर बैठ गए थे या जो बद्दिल हो गए थे वो अगर जो है उन्होंने वापस आने का सही माने में फैसला कर लिया तो इनको जो है, क्योंकि इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें 51 में से इनके 48 जो अराकीन है वो थे, और अराकीन में से कुछ अराकीन जो है उनके बारे में ये था कि कुछ PSP में चले गए और कुछ जो है वो खामोशी से घर बैठ गए। तो अब अगर ये कि सारा टर्नआउट हो गया और 37 का बारे में आ रहा था तो उस तरह से इनकी जो है वोटों की तादाद कम होने के खतरात पैदा हो रहे थे। तो इस सूरत हाल में महसूस ये हो रहा है कि जो कल जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है और ये होना थी, ये होना जो है लग रहा था कि ये होगा एन वक्त पर, तो इसके बाद जो है वो सूरत हाल जहाँ पहुंची है वो यही है कि इनको उम्मीद की जा सकती है कि अगर तमाम के तमाम MPS टर्न आउट हो गए तो इनको 3 नशिस्तें मिल जाएंगी और एक शायद जो है फंक्शनल लीग ले जाए, तो इस तरह से इनकी चार अपोजिशन की हो जाएंगी और 8 सीटें जो है वो मिल जाएंगी 12 में से पीपुल्स पार्टी को। लेकिन पीपुल्स पार्टी को पंजाब में तो मिलने का इम्कान नहीं है ना पख्तूनख्वा में, तो इस तरह से जो है वो पीपुल्स पार्टी की सबका अपोजिशन तो नहीं हो पाएगी सेनेट के अंदर, लेकिन सिंध से जो है बहरहाल। और ये भी हो सकता है कि अगर MQM के बहुत सारे अराकीन वापस ना आ पाए या ना आए आ सके और या ना आने दिया गया तो उस सूरत में MQM की नशिस्तें 2 भी रह सकती है।
अच्छा जी सलमान आबिद साहब, आपकी लाइन अब ठीक है। जो हम गुफ्तगू कर रहे थे उसमें ये भी और ऐड कीजिएगा, जो मेरा एक सवाल आपसे और है कि सेनेट के ये इंतखाबात क्या पाकिस्तान के आइंदा होने वाले इंतखाबात पर, जो कि अगर हुए तो असरअंदाज होंगे, क्या उस इंतखाब के नतायज का इंडिकेटर होंगे?
देखिए पहली बात तो यह कि जो सेनेट के इंतखाबात होते हैं इसकी डायनामिक्स जो है आम इंतखाबात की डायनामिक्स से बिल्कुल मुख्तलिफ होती है, इसलिए यह कह देना कि सेनेट के इंतखाबात के जो नतायज होंगे वो आम इंतखाबात पे बराह रास्त असरअंदाज होंगे इस तरह से नहीं होगा। अलबत्त इनडायरेक्टली जो भी पार्टी इस इंतखाबात इस सेनेट के इंतखाब में एक्सेप्ट लेगी उसका एक नफसियाती असर तो होगा, लेकिन अगले जब ये कैंपेन चलेगी तो वो सारा का सारा सेनेट का इंतखाब पीछे रह जाएगा और जो जनरल इलेक्शन की पॉलिटिक्स है वही प्रिवेल करेगी, इसलिए हमें उसके साथ उसको जोड़कर देखने की जरूरत नहीं है। एक बात, दूसरी बात जो है मैं समझता हूँ कि सेनेट के इंतखाबात इस लिहाज से भी अहम है कि गैर यकीनी सूरत हाल में हो रहे थे। आपको मालूम है बहुत से लोग ये कहते थे कि सेनेट के इंतखाबात नहीं होंगे, और बल्कि PMLN ने तो यही नैरेटिव डेवलप किया था कि सेनेट के इंतखाबात को सबोताज किया जा रहा है और हमारी अक्सरियत को रोका जा रहा है। तो अब आप देखिए कि जब सेनेट के इंतखाबात हो रहे हैं तो वो जो साजिशी थ्योरी थी कि शायद सेनेट के इंतखाबात नहीं हो सकेंगे वो नाकाम साबित हुई है। और जो दूसरा जो सवाल आपने उठाया था ये बड़ी बदकिस्मती है कि सेनेट जैसा अहम और इदारा जो है उसके अंदर भी ये जो हॉर्स ट्रेडिंग और खरीदो फरोख्त के मामलात आए हैं और ये किसी एक पार्टी तक महदूद नहीं है, बल्कि आप देखिए मजमूई तौर पर हमारा जो सियासी कल्चर है उसमें जिन लोगों को टिकटें दी गई उनके बारे में भी डाउट्स है कि उन्होंने पैसे देके टिकटें खरीदी हैं, और जिन लोगों के बाद जब वोटों की बारी आ रही है तो वो भी बात हो रही है। फिर आजाद जब ये स्टेटस मिला है कैंडिडेट को तो उसमें भी जोड़ तोड़ चल रहा है। तो ये जो खास तौर पे जो हमारे यहाँ जोड़ तोड़ के नाम पे जो काम पहले सिर्फ फाटा तक महदूद था, और अब हमें ये लग रहा है कि पाकिस्तान की ओवरऑल पॉलिटिक्स में ये जो असर आ रहा है इसका खासतौर पे पाकिस्तान के पॉलिटिकल कल्चर में बहुत बुरा असर पड़ा है। और लोगों को लगा है कि कौमी असेंबली हो, सेनेट हो, अगर इस जैसे इदारों के अंदर भी बैठ के लोग अपने जमीर बेचेंगे, हॉर्स ट्रेडिंग करेंगे, तो फिर हमारा जो क्वेश्चन है डेमोक्रेसी के बारे में, रूल ऑफ लॉ के बारे में और डेमोक्रेटिक कॉन्टेक्स्ट में, वो बड़ा सवालिया निशान होगा। तो कुछ बड़ी बुरी प्रैक्टिसेस भी हमें इन सेनेट के इंतखाबात में देखने को मिल रही हैं। अलबत्ता ये जो खासतौर पर जाहिद इस्लाम साहब ने बात की थी कि बाहिर ये लगता है कि जो पंजाब का कॉन्टेक्स्ट है और सिंध का कॉन्टेक्स्ट है वो तो बड़ा वाजे है। जो डायनामिक्स थोड़ी बहुत हमें चेंजेस कल देखनी पड़ेंगी वो है कराची के नतीज के बारे में और बलूचिस्तान के नतीज के बारे में और कुछ खैबर पख्तूनख्वा के नतीज में, कि यहाँ जो कहा जा रहा था कि एक अनसर्टेनिटी है और कुछ पार्टियां उसमें पेनिट्रेट करेंगी और गैर मुतवक्को नतीज दे सकती हैं, वो हमें देखना पड़ेगा कि उसमें कौन गेन करता है। लेकिन ओवरऑल मैं समझता हूँ कि सेनेट के इंतखाबात का होना भी बहुत अहम है, लेकिन जो इसके साथ मैल प्रैक्टिसेस सामने आई हैं वो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स के लिए बहरहाल एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है।
अच्छा जाहिद इस्लाम साहब, ये बताइए कि आप जैसी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो नजर रखती है इंतखाबात के तरीकेकार के ऊपर, इंतखाबात के पूरे अमल के ऊपर, ये जो हॉर्स ट्रेडिंग होती है या हो रही है या मुतवक्के है बकौल मुबस्सरीन के, इसको रोकने के लिए इलेक्शन कमीशन के पास जो इख्तियार हैं क्या वो उनका भरपूर इस्तेमाल करता है?
देखिए इसमें एक तो कानूनी मसला है, लेकिन दूसरा मसला सियासी है। जो टिकट जिस तरीके से ग्रांट किए जाते हैं, सेनेट का इलेक्शन हो या कौमी असम्बली सूबाई असम्बलियों का हो, उसमें बाज़ुकात क्या कि अक्सर औकात सियासी पार्टियां सियासी क़यादत खुद नज़रअंदाज कर देती है कोई जो मयार होने चाहिए जमहूरियत में, उसमें लाइकिंग डिसलाइकिंग ग्रोहबंदी और उसमें पैसे का इस्तेमाल भी आ जाता है। मैं सारे उम्मीदवारों के बारे में नहीं कह सकता, पर मैं ये कह सकता हूँ कि 1/3 उम्मीदवार ऐसे होते हैं जो किसी ना किसी जो तरीका है उसको अख्तियार करके उन्होंने टिकट हासिल किया होता है। दूसरा मसला है कि अगर इलेक्शंस में आजाद उम्मीदवारों की तादाद बहुत ज्यादा हो, जैसे अभी आपने उसका इशारा फरमाया, उसमें खतरा बढ़ जाता है कि जब इलेक्शन जीत जाएंगे तो फिर पार्टी ज्वाइन करने में उनकी कंसिडरेशन जो है वो बहुत सारी होंगी, और उसमें हॉर्स ट्रेडिंग का खतरा भी है, उसमें और भी बहुत से मसाइल हैं, पैसे का इस्तेमाल भी है। वैसे तो पूरा पाकिस्तान का इलेक्टोरल सिस्टम जो है उसमें एक खराबी बहुत डोमिनेट कर रही है कि रुपए पैसे का इस्तेमाल और जो दौलत है उसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा बढ़ गया है
जी,
टिकट लेने के लिए और फिर उसके बाद किसी पार्टी को ज्वाइन करने के लिए, या अगर आप आजाद उम्मीदवार हैं तो फिर चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं इस तरह की हॉस्टेट
जी।
शुक्रिया जी।
अच्छा ये मुख्तदा मंसूर साहब, ये बताइए कि अभी हम जो गुफ्तगु कर रहे थे कि ये अब ये दोनों धड़े जो है हैदराबाद और PIB ये मिल रहे हैं और मुस्तकबिल में भी उन्होंने उम्मीद जाहिर की है कि उनका उनके दरमियान इत्तेहाद कायम रहेगा, क्या ये ओवरऑल सिंध की सियासी जो फजा है उस पर कोई असर डालेगा? जरा इख्तियार के साथ फरमाइए।
देखिए मसला सबसे बड़ा ये है कि ये जितने भी धड़े बने हैं और हम देख रहे हैं 1992 से कि पहले हकीकी बनाई गई और उसके बाद जो है वो फिर एक अलग तजर्बा किया गया, एक अलग जमात खड़ी करने का PSP की शक्ल में, और फिर ये मुतहदा को जो फारूक सत्तार साहब के नाम से रजिस्टर्ड थी लिहाजा उसने अपने आप को लंदन से अलग कर लिया और उसकी इसमें धड़ेबंदी। लेकिन जो हमारे यहाँ का कल्चर है साउथ एशिया का, आप भी बेहतर तौर पर जानते हैं कि वहां पर सियासत जो है वो खानदानों के गर्द या मखसूस शख्सियात के गर्द घूमती है। मेरा कहने का मकसद ये है कि अल्ताफ हुसैन को माइनस करके कोई कामयाबी हासिल नहीं की जा सकी, और वो जो है वो उनका ही जो है वोट बैंक असल में इंटैक्ट है अभी तक, और महसूस ये हो रहा है कि लोग जो है वो उन्हीं की क़यादत को तस्लीम करते हैं, और गालिबन जिस तरह से उनको आना है वापस, एक तो टाइम अब किस तरह से होगा, क्या मामलात होंगे, लेकिन बहरहाल वो क़यादत जो है वो ये तमाम धड़े जो है ये मजबूर होंगे, और एक टाइम ऐसा आएगा آنے والے مستقبل قریب میں یہ سب کے سب لوگ ان سے معذرت لے کر کے اور وہاں کھڑے ہوں گے. مجھے تو محسوس ہی ہو رہا ہے بحیثیت ایک تجزیہ نگار کے کہ اصل لیڈرشپ جو ہے اس طرح پیپلز پارٹی بھٹو خاندان کے بغیر نہیں ہے, نون لیگ نواز شریف خاندان کے بغیر نہیں ہے, اور انڈیا میں بھی دیکھ لیجیے کہ نہرو خاندان سے باہر نہیں جا پا رہی ہے کانگریس, اور وہاں پر عوامی لیگ جو ہے وہ مجیب الرحمان کے خاندان سے باہر نہیں جا پا رہی ہے. یہی کچھ ایم جم کا معاملہ بھی ہے کہ الطاف حسین سے ہٹ کر جو ہے یہ الطاف حسین جس کو نامینیٹ کریں گے غالباً وہی جو ہے وہ اگلا پارٹی کا قائد ہو سکتا ہے, ادر وائز لوگ جو ہیں ووٹر جو ہیں وہ شاید یہ وقتی طور پر تو ہو جائے, لیکن 2018 کا اگر الیکشن جیسے آپ نے کہا ہوا تو اس میں جو ہے اصل ووٹ جو ہوگا وہ الطاف حسین کے نام کا ہی ہوگا.
اچھا سلمان عابد صاحب, ایک آخری بات, ان انتخابات کے بعد سینٹ کے آپ یہ محسوس کرتے ہیں کہ پاکستان کی جو سیاسی فضا ہے اس میں آج جو گھٹن پائی جا رہی ہے, جو ایک بہت زیادہ کشیدگی پائی جا رہی ہے, کیا وہ کچھ ریلیکس ہوگی؟ سلمان عابد صاحب,
چل رہی ہے اور جو سپریم کورٹ کا اس وقت جارحانہ انداز ہے یا جوڈیشل ایکٹیویزم ہے اس کے اندر کافی شدت آئے گی اور کافی پیمانے پر مزید لوگ گرفتار ہوں گے, مختلف جماعتوں سے ہوں گے, تو یہ جو سیاسی ماحول ہے اس میں ٹینشن آئے گی اور یہی کہا جائے گا کہ انتخابی عمل کو سے پہلے جو ہے یہ جس قسم کی کاروائیاں ہو رہی ہیں اس سے سیاسی نظام کو خطرات لائق ہیں اور کشیدگی بھی بڑھے گی, اور یہ کشیدگی صرف پی ایم ایل این تک محدود نہیں رہے گی بلکہ اگر بہت سی اور سیاسی جماعتوں کے لوگ پکڑے جائیں گے تو وہ بھی نیب کی صحت پہ سوالات اٹھائیں گے. تو مجھے تو لگتا ہے کہ جو ابھی جو ایک بڑی سیاسی رسہ کشی ہے وہ بنیادی طور پہ سینٹ کے انتخابات کے فوری بعد آپ کو اگلے 15 دنوں میں نظر آنی شروع ہو جائے گی.
بہت شکریہ جناب مقتدی منصور صاحب, سلمان عابد صاحب, زاہد اسلام صاحب, تینوں صاحبان کا بہت شکریہ. ہمارے ساتھ کچھ کالرز ہیں, ہم ان سے بات کریں گے جس کے بعد ایک بریک لیں گے اور پھر گفتگو آگے بڑھے گی. حافظ فتح صاحب اٹک سے, فرمائیے جناب.
جی جناب, السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
سر جی, آپ کو موضوع میں سوال کرنا تھا, میری گزارش یہ ہے, سوال ہے آپ سے, آپ ہی جواب دیجئے گا کہ پاکستان میں ووٹ کے تقدس کا بہت چرچا ہے لیکن آج, ہیلو,
جی جی بولیے.
آج تک کسی ووٹر نے کسی لیڈر کو یہ اختیار دیا ہے کہ آپ ہمارے ووٹ لے کر اربوں ڈالر ہماری رقم بیرون ملک منتقل کر دیں اور صبح آپ پارٹی اور تبدیل کریں, شام پارٹی اور تبدیل کریں اور کروڑوں روپے لے کر ایک دوسرے کو ووٹ دیں؟ شکریہ.
یہ تو ووٹروں کا اپنا فیصلہ ہوتا ہے جناب. اور ہمارے ساتھ افضل صاحب ہیں چکوال سے. جی جناب,
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
میری آپ کے ریڈیو کی وساطت سے جو وہ نیال ہاشمی صاحب کی جگہ ریزلٹ آیا ہے, وہ مسلم لیگ نون کے کینڈیڈیٹ کامیاب ہوئے ہیں. تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اسمبلی میں بھی جیسے لوگ نیچے سے اپنے ضمیر کی آواز دیتے ہیں نا جی, اسمبلی کینڈیڈیٹ بھی انشاءاللہ وہی اپنے ضمیر کی اور اس کے ووٹ کے تقدس کو قائم رکھیں گے. اللہ تعالیٰ اس ملک کو قائم رکھے, اور ہماری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اچھی اور بہترین قیادت.
بہت شکریہ. شفا صاحب ہیں چترال سے. جی جناب, محمد شفا صاحب چترال سے.
السلام علیکم سر.
وعلیکم السلام.
محترم اصل ہم تو بلوچستان میں تھا, وہاں پہ 21 ممبر تھے صوبائی اسمبلی کے, یہ نون کیا بنے گا اس پر آپ نے تبصرہ نہیں کیا, بڑا دلچسپ معاملہ ہوتا.
جی بہتر بہتر, آئندہ انشاءاللہ اس پر کریں گے. اب ہم ایک بریک لیتے ہیں جس کے بعد ہم گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ اس وقت ٹیلی فون لائن پر جناب ظفر اقبال چیما صاحب موجود ہیں, اسٹریٹجک ویژن انسٹیٹیوٹ کے, اور ہم گفتگو کریں گے پاکستان کی سیکورٹی خارجہ کے متوقع دورے امریکہ کے بارے میں.
پاکستان کہتے ہیں کہ خبریں تو بھائی لوکل ہوتی ہیں, لیکن جب ہمارے اور دنیا بھر کے مسائل ایک سے لگنے لگے تو آنکھیں کھلی رکھنی چاہیے.
پاکستان اور بھارت کے
کیا پتا کون سی خبر آپ کے کام آ جائے.
Great ideas.
25-year-old, 22-year-olds who are building billion-dollar companies.
Our dream is to bring new technologies.
View 360 صرف آج نیوز پر.
ظفر اقبال چیما صاحب, ایک چھوٹی سی رپورٹ ہے ہمارے ساتھی محمد اشتیاق کی اسلام آباد سے, اس کو سنتے ہیں پھر آپ کے کمنٹس لیتے ہیں اس کے اوپر.
پاکستان کی سیکرٹری خارجہ تہمینہ جنجوا کا آئندہ ہفتے امریکہ کا دورہ متوقع ہے. اگرچہ وزارت خارجہ کی طرف سے دورے کی تاریخوں کا اعلان تاحال نہیں کیا گیا ہے, لیکن ذرائع ابلاغ میں سامنے آنے والی اطلاعات کے مطابق تہمینہ جنجوا 6 سے 8 مارچ تک امریکہ کے دورے پر ہوں گی, جہاں امریکی محکمہ خارجہ کے اعلیٰ عہدیداروں سے ان کی ملاقاتیں طے ہیں. واضح ہے کہ رواں ہفتے امریکی صدر کی نائب معاون اور نیشنل سیکیورٹی کونسل کی سینئر ڈائریکٹر برائے جنوبی اور وسطی ایشیا لیزا کرٹس نے پاکستان کا 2 روزہ دورہ مکمل کیا تھا. لیزا کرٹس نے پاکستانی حکام سے ملاقاتوں میں کہا تھا کہ امریکہ پاکستان کے ساتھ نئے تعلقات کی جانب گامزن ہونا چاہتا ہے, جبکہ رواں ہفتے امریکی سینٹرل کمانڈ کے سربراہ جنرل جوزف ووٹل نے ایوان نمائندگان میں ایک سماعت کے موقع پر کہا تھا کہ ایسے اشارے ضرور ملے ہیں کہ پاکستان اپنی حدود میں دہشت گردوں کی پناہ گاہوں سے متعلق امریکی تحفظات دور کرنے کی کوشش میں مصروف ہے. دو طرفہ تعلقات میں بہتری کے حوالے سے امریکی عہدیداروں کے ان بیانات کو تجزیہ کار اہم قرار دے رہے ہیں.
جی یہ فرمائیے جناب چیما صاحب کہ کیا اب آپ بھی محسوس کرتے ہیں کہ برف جو ہے پگھلنا شروع ہو گئی ہے؟
میرے خیال میں یہ کہنا کافی قبل از وقت ہوگا
جی
کہ برف پگھلنا شروع ہو گئی ہے. اس میں چند رکاوٹیں جو حائل ہیں. پہلی تو یہ بات ہے کہ آفیشیلی پاکستان کے فورن آفس یا پاکستان کے سرکاری ذرائع سے اس بارے میں کچھ بات جو ہے حت الامکان نہیں کی جا رہی کہ کیا ڈسکس ہوا ہے. جو لیزا کرٹس اسلام آباد سے ہو کے گئی ہیں, یہاں پہ بھی کوئی صحیح واضح بات گورنمنٹ نے نہیں کی کہ اندر ڈسکشن کیا کیا چیزیں تھیں, اور یہ جو ایجنڈا ہے یہ بھی طے نہیں ہے. لہٰذا یہ کہنا قبل وقت ہے, لیکن اس پہ امید قائم کی جا سکتی ہے. یہ ایک بہت اچھی خوش آئین بات ہے کہ پاکستان اور یونائٹڈ اسٹیٹس کے درمیان جو پہلے سے ایک آپ کہہ لیں کہ ڈپلومیٹک نیگوشیشن میں ایک رکاوٹ آ گئی تھی, پاکستانی حکام جو ہیں وہ امریکن نیگوشیٹرز کو یا جو امریکن ڈیسیزن میکرز ہیں ان کو کچھ دیر کے لیے اسلام آباد میں ریسیو کرنے کے لیے تیار بھی نہیں تھے, تو میرا خیال ہے وہ ایک قسم کا جو تعطل پایا جاتا تھا وہ دور ہوا ہے. اب دونوں طرف سے بات چیت جو ہے وہ دونوں لیول پہ شروع ہو گئی ہے. یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ پینٹاگون اور جی ایچ کیو کے درمیان بھی ایک کمیونیکیشن جو ہے وہ چل رہی ہے, اور دوسری طرف پاکستان کے جو منسٹری آف فورن افیئرز ہے اور لیزا کرٹس ایک بہت امپورٹنٹ عہدیدار ہیں نیشنل سیکورٹی کونسل میں, ایک وہ پریزیڈنٹ کی اسسٹنٹ بھی ہیں, تو اس لیے بڑے ہائی لیول کے اوپر
کانٹیکٹ ہو رہا ہے. اچھا مجھے یہ بتائیے چیما صاحب کہ جب ہم دیکھتے ہیں ایف اے ٹی ایف پاکستان کب وہاں سے بچ نکلا, کوئی اس کے خلاف کوئی بات نہیں ہوئی, پھر اس کے بعد جنرل ووٹل کا بیان جو انہوں نے بیان دیا پاکستان کے بارے میں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان اب کچھ کر رہا ہے اس سلسلے میں, پھر لیزا کرٹس کا دورہ اور اب امریکہ آ رہی ہیں پاکستان کے سیکرٹری خارجہ, یہ ساری چیزوں اگر آپ ملا کر دیکھیں تو آپ کیا نتیجہ اخذ کریں گے؟
دیکھیں یہاں جو اطلاع ہے اس کے مطابق تو پاکستان بچ نہیں نکلا ایس ایف ایس سے. جو فورن آفس نے اسٹیٹمنٹ دی ہے جو بہت اوتھینٹک ہے کہ پاکستان کو ود افیکٹ فرام جون جو گرے لسٹ ہے اس میں ڈال دیا جائے گا.
جون تک کا تو وقفہ ہے نا آپ کے پاس ابھی, مطلب آپ اس دفعہ تو بچ گئے نا.
جو ہے وہ ڈیسیژن تو ہو چکا ہے, امپلیمنٹ وہ جون میں ہوگا.
جی جی,
کیونکہ وہ ڈیسیژن یہ تو نہیں ہوگا کہ وہ ڈیسیژن چینج ہو جائے گا, لہٰذا اس چیز کو تو اتنا پازیٹیولی پاکستان میں نہیں دیکھا جا رہا.
جی
اس کو تو ایک نیگیٹو فیکٹر کنسیڈر کیا جا رہا ہے.
جی
البتہ جو سینٹرل کمانڈر کا بیان ہے اور جو لیزا کرٹس کی وزٹ ہے, جیسے پہلے میں نے عرض کیا کہ یہ بڑے پازیٹیو سائنز ہیں کہ پاکستان اور یونائٹڈ اسٹیٹس اور امریکہ کے درمیان جو ہے ایک ہائی لیول نیگوشیشن جو ہے وہ جاری ہیں, اور ان کی جو ان کے درمیان جو فریکوینسی تھی اس میں بھی امپروومنٹ آئی ہے. ابھی لیزا کرٹس پچھلے ہفتے ہو کے گئی ہیں اور ایک ہفتے بعد جو ہے سیکرٹری تمینہ ججوا وہ واشنگٹن ڈی سی جا رہی ہیں. آپ نے دیکھا پہلے جو اب آپ یونائٹڈ اسٹیٹس کے سیکرٹری ڈیفینس آئے تھے, پھر سیکرٹری فورن اسٹیٹ سیکرٹری آئے تھے, ان میں کافی گیپ تھا اور نیگوشیشن اتنے جلدی وقفوں کے ساتھ نہیں ہو رہی تھی. تو آئی ایم آپٹیمسٹک لائک یو کہ اس سے بہت اچھے نتائج جو ہیں وہ سامنے آ سکتے ہیں, لیکن یہ کہنا کہ اس سے ایک جو ہے وہ کوئی ایک میوچلی ایکسیپٹیبل دونوں پارٹیوں کے لیے کوئی حل نکل آئے گا, حال میں وہ کہنا میرے خیال میں قبل از وقت ہے.
اچھا تو دوسرے مجھے یہ اور بتائیے آپ کہ آپ جو کچھ اس وقت پاکستان کی جانب سے باتیں آ رہی ہیں یا جو کچھ ایک انڈیکیشنز مل رہے ہیں کہ پاکستان ان چیزوں پر عمل درآمد کرنے کے لیے کوشاں ہے, جیسے کہ افغانستان کی صورت حال ہے, دہشت گردوں کے خلاف کا رویوں کا تعلق ہے, اس ڈیولپمنٹ کے بعد کیا وہ آپ کو پر امید اور آپٹیمسٹک نظر آتی ہیں؟
ہاں میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑا پازیٹیو اسٹیٹمنٹ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ تیار ہے کہ وہ امریکن کے جو گریوینسز ہیں ان کو ایڈریس کرے. اب یہ دیکھنا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ایڈریس, تو پاکستان تو پہلے ہی کافی حد تک کہتا ہے کہ ہم اس میں انوالو نہیں ہیں اور ہم اس کو جو آپ کی شکایات ہیں, جو آپ کے گریوینسز ہیں, ان کی نقطۂ نظر کو سامنے رکھتے ہوئے ہم اس کو ایڈریس بھی کرنے کے لیے تیار ہیں. لیکن یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا پاکستان جو کچھ کرتا ہے اس سے یونائٹیڈ اسٹیٹس آف امریکہ کی تسلی ہو جائے گی اور وہ کہیں گے جی ہاں پاکستان نے ہماری جو پوزیشنز ہیں ان کے مطابق کام کیا ہے. آپ نے اگر دیکھیں تھوڑا سا واپس جائیں پچھلے پاکستان کے جو 5-4 سال کی ڈپلومیٹک ہسٹری ہے افغانستان کے تناظر میں, اس میں یہی آ رہا ہے کہ جب پاکستان کچھ کر لیتا ہے تو یونائٹیڈ اسٹیٹس کی طرف سے ایک اور آ جاتا ہے ڈو مور. تو یہ ڈو مور والی چیز جو ہے یہ پاکستان یونائٹیڈ اسٹیٹس کے ریلیشن کی ایک تقریباً کائنڈ آف پرماننٹ فیکٹر جو ہے ایک بنتا جا رہا ہے. پاکستان کے جو پالیسی میکرز ہیں وہ کچھ یہ بھی کہتے ہیں کہ یونائٹیڈ اسٹیٹس از ڈوئنگ اے گول پوسٹنگ وتھ پاکستان, ایک آبجیکٹو ہم اچیو کرتے ہیں, آگے گول دوسری طرف چلا جاتا ہے, پھر آگے طرف چلا جاتا ہے. تو میں آپٹیمسٹک ہوں, لیکن یہ میں کہتا ہوں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کوئی اتنا آسان یا ایسا کام نہیں ہے جو پاکستان کہے جی اگلے 2 مہینوں میں ہم اچیو کر لیں گے اور پاکستان میں جو بیسز ہیں ملیٹینٹس کے یا افغان طالبان کے یا اور جس کے بارے میں ہے اس پہ اتنی جلدی اگر فرض بھی کر لیا جائے کہ یونائٹیڈ اسٹیٹس سے پاکستان اگری کر رہا ہے کہ جہاں اگر ہیں بیسز تو ہم اس کو ختم کر دیں گے, تو یہ کوئی 1-3 مہینے میں ختم ہونے والا کام نہیں ہے,
ظاہر ہے کہ طویل کار ہے.
اٹس اے کنٹینیوئنگ پروسیس.
صحیح.
اور وہ پروسیس کیسے چلتا ہے اور اس پروسیس سے پاکستان کیا کرتا ہے اور یونائٹیڈ اسٹیٹس آف امریکہ جو ہے اس پروسیس سے کس حد تک سیٹسفائیڈ ہے, تو اس چیز کو سامنے رکھ کے ہمیں چلنا ہوگا. دوسری طرف کچھ یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ افغانستان میں جو حالات جا رہے ہیں, جو افغانستان کے اندر کاروائیاں ہو رہی ہیں جس میں یونائٹیڈ اسٹیٹس, انڈیا اور افغانستان کی ایک کائنڈ آف پارٹنرشپ سامنے آئی ہے, اور دوسری طرف پاکستان, روس اور چائنا سے بھی کوئی تعاون جو ہے وہ افغانستان کے تناظر سے نظر آ رہا ہے, تو وہ جو حالات ہیں وہ کس طرف جاتے ہیں؟ وہ میرا خیال ہے اس ڈیولپمنٹ کو جو پاکستان کہہ رہے ہیں ہم کریں گے, اس کو وہ امپیکٹ کرے گا.
صحیح.
اس کو آپ اگنور نہیں کر سکتے کہ ادھر جو دل ہو جائے اور پاکستان ادھر سے یہ کرتا رہے گا. تو یہ چیزیں آپس میں میوچلی ڈیپینڈنٹ ہیں اور ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ آگے حالات, لیکن ظاہر ہے اس وقت جو انڈیکیشن ہے وہ پازیٹیو ہیں. نیگوشیشن کا ہونا اور فریکوینٹلی ہونا اور دونوں پارٹیوں کو پازیٹیو بیان دینا یہ کافی ایک خوش آئند خبر ہے, جسے ہمیں توقع رکھنا چاہیے کہ حالات بہتر ہو جائیں گے.
بہت شکریہ چیمہ صاحب آپ کا. اور ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر انگلینڈ سے رانا تھا جاوید صاحب ہیں, تھنک ٹینک پاکستان ہاؤس سے سربراہ ہیں. رانا تھا صاحب یہ بتائیے کہ پاکستان کے سیکرٹری خارجہ امریکہ کے دورے پر آ رہی ہیں, اس سے پہلے 2-3 ہائی لیول دورے امریکہ کی طرف سے ہو چکے ہیں پاکستان کے, آپ کیا توقعات وابستہ کر رہے ہیں اس دورے سے؟
جی دیکھیں بات یہ ہے کہ چونکہ یہ کافی عرصے کے بعد اس طرح کی کوئی چیز ہو رہی ہے, اس سے پہلے ظاہر ہے ابھی لیزا کرٹس کا وزٹ تھا, اس سے پہلے دوسرے ہائی لیول کی ٹاک ہوئی ہیں اور پھر بہت ساری چیزیں ساتھ ساتھ چل رہی ہیں پیرلل, تو یہ ایک بہت اچھا موقع بھی ہے کیونکہ ابھی تک تو بات ہو رہی تھی سیکیورٹی ٹاکس ہو رہی تھی نا
جی.
اور ابھی تک جتنی باتیں بھی ہوئی ہیں وہ اس پس منظر ان کا یہی رہا ہے, افغانستان میں ڈیفینس والے انوالو تھے, پینٹاگن والے انیشیٹو لے رہے تھے, پریزیڈنٹ ٹرمپ کی ٹویٹس اور ساری اس کے بعد. میرے خیال میں یہ ایک اچھا آغاز ہوگا اور یہ مثبت ہوگا, اس کی وجہ یہ ہے کہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا رول اور ڈپلومیٹک جو سائڈ ہے اس کے اوپر زیادہ بات ہوگی, اور جب ڈپلومیٹک آپ کہہ لیجیے کہ آپ اوپن کرتے ہیں چینل تو بیسیکلی تو آپ ریکنسائل کر رہے ہوتے ہیں وہ تمام ڈس ایگریمنٹس اور کانفلکٹ بھی, لیک آف میوچل انٹرسٹ اور لیک آف میوچل جو ایک انڈرسٹینڈنگ ہے, تو اس لیے ایک لحاظ سے یہ بہت اچھا دورہ ہوگا. और इसकी एक मैं ये कहना चाहूंगा, पहली बात ये है कि ज़ाहिर है बहुत ज्यादा एक पांच तब्दीली तो तवक्को नहीं की जा सकती, मगर मुझे ये यकीन है इस बात से कि ये एक थोड़ा सा रिवाइवल भी होगा और रिफ्रेश करेंगे, क्योंकि जितनी बातें एक दूसरे को कह चुके हैं पब्लिकली और ड्यूरिंग देयर ओन मीटिंग, और आपने देखा होगा कि मुसलसल जो मीडिया में भी जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो काफी दरअसल लॉप साइडेड रिपोर्टिंग भी है, और दोनों तरफ से पाकिस्तान के अंदर भी अमेरिका के अंदर जो रिपोर्टिंग होती है, और अभी वो फ्रांस में जो टेरर फाइनेंसिंग वाला जो मूव किया है, इनिशिएटिव लिया था जो अमेरिका ने पाकिस्तान के खिलाफ मूव की थी रेजोल्यूशन, उसके तनाजुर में भी बातचीत हो चुकी है, और अब उम्मीद है कि दो तीन महीने जो आने वाले हैं उसके अंदर बहुत ज्यादा एफर्ट करनी पड़ेगी दोनों ममालिक के डिप्लोमेट्स को खासतौर पर, और जो मिलिट्री लीडरशिप है उसको भी, मैं ये नहीं कहूंगा कि वो खासतौर पर वो ना करें, लेकिन इस वक्त जो जरूरत है वो ये है कि एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने की जरूरत है कि हम शुरू दोबारा कहाँ से करें, क्योंकि इस वक्त उससे पहले जितनी भी लाइन्स थी कम्युनिकेशन की देर ऑल ब्रोकन, ज्यादातर स्टेटमेंट्स प्रेस के जरिए जवाब दिया जाता है दूसरे को, मेरे ख्याल में पाकिस्तान और यूएस की अच्छी बात नहीं।
अच्छा राणा साहब हमारे साथ आइएगा, हम अपने अगले मौजू की जानिब चलेंगे, आप जाहिर है अभी सफर में हैं और अभी शायद डेस्टिनेशन पहुंचे ही हैं आप। ये एक छोटी सी रिपोर्ट है, चीन ने जो अफगानिस्तान का पीस प्रोसेस है उसमें बहुत भरपूर असिस्टेंस का दावा किया है और पेशकश की है, ये एक छोटी सी रिपोर्ट है, इसको सुन लेते हैं फिर गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ अकील यूसुफ जई साहब भी हैं पाकिस्तान से और शायद हमें मुजम्मिल शनवारी साहब भी ज्वाइन करेंगे अफगानिस्तान से, लेकिन आप हमारे साथ रहिएगा।
चीन ने अफगान सदर अशरफ गनी की तालिबान को मुज़ाकरात की पेशकश को सराहते हुए इस तवक्को का इजहार किया है कि मुख्तलिफ अफगान धड़े अपने इख्तलाफात को खत्म करके अफगानिस्तान के पायदार अमन इस्तेहकाम के लिए मिलकर काम करेंगे। चीन की वजारत खारजा की तर्जुमान खा चिन यिंग ने यह बात जुमेरात को मामूल की मीडिया ब्रीफिंग के दौरान अफगान सदर की तरफ से तालिबान को मुज़ाकरात की पेशकश से मुतल्लिक चीन के रद्द अमल के बारे में पूछे गए सवाल के जवाब में कही। चिन यिंग ने कहा कि चीन अफगानों की क्यादत और शमूलियत में सियासी मसालती अमल को आगे बढ़ाने में अफगानिस्तान की हिमायत करता है और चीन का मौकिफ है कि अफगानिस्तान में मुख्तलिफ धड़े अपने इख्तलाफात पुरअमन तरीके से सियासी मुज़ाकरात के जरिए हल करें। बाज़ मुबस्सिरीन का कहना है कि अगरचे माजी में तालिबान काबुल हुकूमत के साथ बातचीत से इनकार करते रहे हैं तो हम मौजूदा सूरतेहाल में चीन का खुलकर सदर अशरफ गनी की पेशकश की हिमायत करना तालिबान पर बातचीत के लिए दबाव का बाइस बनेगा। दूसरी तरफ पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा ख्वाजा आसिफ ने भी अफगान सदर अशरफ गनी की अमन मुज़ाकरात की पेशकश की कामयाबी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया है। ख्वाजा आसिफ ने अपने ट्विटर बयान में कहा कि अफगानिस्तान को दरपेश मसाइल का बेहतर हल अफगानों की ज़ेर क़यादत अमन व मसालत के अमल के जरिए ही सामने आ सकता है।
जी जनाब अकील यूसुफ जई साहब, ये बताइए कि जो अशरफ गनी साहब ने सदर अशरफ गनी साहब ने पेशकश की है, तालिबान क्या उसको वाकई एक्सेप्ट कर सकते हैं और चीन पॉसिबली क्या रोल प्ले कर सकता है?
जाबिर साहब, चीन का रोल तो बहुत उभर कर सामने आ रहा है और उसके कई असबाब है। इस वक्त जो एक्सपेंसिव है उसमें अमरीका टॉप पर है, सबसे ज्यादा अखराज अफगानिस्तान के हवाले से अमेरिका उठाता है, मगर सबसे ज्यादा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो है अफगानिस्तान में वो चीन के पास है। और फिर आपको पता भी है कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है ना, उसके लिए भी चीन जो संजीदगी दिखा रहा है और सेंट्रल एशिया तक या वहां के वसायल तक पहुंचने के लिए चीन को अशद जरूरत है। तो मेरे ख्याल में अफगानिस्तान के अमन को चीन की दिलचस्पी के तनाजुर में हम उसके इकॉनमी के हवाले से या उसका जो एक रोड मैप है सेंट्रल एशिया के लिए या इस रीजन के लिए उसको देखने की जरूरत है। और फिर पाकिस्तान के साथ जो मरासिम है, ये जो सबसे बड़ी बड़ा एतराज किया जाता है या उंगलियां उठाई जाती है अफगानिस्तान के किरदार के हवाले, पाकिस्तान के किरदार के हवाले से पूरी दुनिया खासकर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, तो मेरे ख्याल में जो चीन और पाकिस्तान के ताल्लुकात है उसको भी अब कोशिश की जा रही है कि नए मंजरनामे में अफगानिस्तान में तालिबान के साथ मुज़ाकरात के हवाले से या एक सारिस के तौर पर उसको चीन के किरदार को इस्तेमाल किया जाए। और यही वजह है कि चीन के मौकफ को किसी न किसी हद तक इनडायरेक्टली रशिया की हिमायत भी हासिल है।
जी اس وقت ہمارے ساتھ تو ٹیلی فون لائن پر مزمل شنواری صاحب ہیں جو ایڈوائزر ہیں چیف ایگزیکٹو آف افغانستان کے جناب عبداللہ عبداللہ صاحب کے. مزمل شنواری صاحب، یہ بتائیے کہ چین نے آج پیشکش کی ہے کہ جو پیس پروسیس ہے اس کو وہ پوری طرح سے اسسٹنس فراہم کرے گا، دوسری طرف آپ کے پریسیڈنٹ صاحب نے آفر کیا ہے طالبان کو بات چیت کے لیے، کیا دیکھ رہے ہیں آپ کے، کیا طالبان اس کو ایکسیپٹ کر لیں گے اور چین جو رول ہے وہ اس میں کس حد تک کارگر ثابت ہو سکتا ہے؟
اگر ہم سٹارٹ کریں گے پریزیڈنٹ کے آفر سے، وہ تو ایک تاریخی آفر ہے، پہلے یہ کبھی بھی نہیں تھا اور یہ ایک اوپن ہینڈ ہے، اور میرے خیال سے جو طالبان کو بھی یہی چاہیے کہ اس کو ایکسیپٹ کرے اور اس کے بیس پر آگے آ کر پیس اور ریکنسیلیشن کی طرف آگے بڑھے، کیونکہ جو پریزیڈنٹ کرزئی کی ٹائم پر بھی تھا، پریزیڈنٹ کرزئی نے بھی آفر دیے تھے لیکن اس نے اتنا بڑا آفر نہیں دیا تھا، پھر پریزیڈنٹ غنی کے جو انیشیل اسٹیجز میں جس کو آفر وہ کر رہے تھے تو اتنا زیادہ اوپن نہیں آتا تھا، پھر جب حکمت یار اور حزب اسلامی کے ساتھ پیس ڈیل ہوا تو اس کے بعد اس نے یہ کیا کہ اب طالبان سے بھی بات کرنا ہوگا اور افغانستان میں پیس لانا ہے، تو اس لیے اس کے لیے کسی حد تک بھی ہم جا سکتے ہیں کہ ایون اس نے کہا کہ کانسٹیٹیوشن ریفارم بھی کروا سکتے ہیں اور اس کو اچھا پولیٹیکل پارٹی یہاں پر رہنا ہوگا، رجسٹر کرنا، یہ سارے باتیں پہلے یہ نہیں آتی تھی، اب میرے خیال سے طالبان پر اس پر سوچے گی اور پھر اس کا جو یہ ایڈریس تھا وہ کابل کا جو پروسیس ہے، کابل کانفرنس کا، اس میں جو ہمارے ریجنل کنٹریز ہے وہ سارے وہاں پر پریزنٹ ہے، اس کے سامنے یہ آفر کیا کہ سارے لوگ اس پر جو ایک وائس کے ساتھ آگے بڑھے کہ افغانستان چاہتا ہے کہ پیس ہو جائے، اب جو چائنا کی جو آفر ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ افغانستان کا جو پیس پروسیس ہے اس کو فیسلیٹیٹ کر سکتے ہیں، تو چائنا ہمارا ایک بہت اچھا پارٹنر ہے، اور دوسری بات اس میں یہ ہے کہ اگر ایک سائڈ کو ہم اگر پیس نیگوشیشن میں پاکستان کو رکھتے ہیں تو پاکستان اور چائنا کی جو اسٹریٹجک ریلیشن ہے اس پر بھی اثر ڈال سکتے ہیں، اور پھر چائنا کا اس طرح کی ریجن میں ہے، ریجنل پاور ہے اور وہ کر سکتا ہے کہ اس کو فیسلیٹیٹ کرے، ہم پاکستان کے ساتھ اس کے جو میگا پروجیکٹ ہے اس کو یوز کر کے پاکستان کو کنوینس کر سکتے ہیں کہ بھائی آپ کو بھی آگے بڑھنا ہوگا اس پروسیس سے، اور پھر افغانستان کے ساتھ اس کے تعلقات بہت اچھے، اور پھر ہم جو چار جانبہ جو مذاکرات تھے جس کو میں چائنا بھی انوالو تھی اس کا بھی ایک ہسٹری بھی ہے، پھر جو طالبان کی لیڈر کی کچھ ملاقات ہے اس کے ساتھ، تو یہ سب باتیں افیکٹ کر سکتے ہیں پیس پروسیس کو بہت زیادہ، اور اس کا فائدہ بھی افغانستان کو ہوگا، تو میرے خیال سے طالبان کو بھی ایک اپرچونیٹی سے فائدہ اٹھانا چاہیے اور اس پروسیس میں انوالو ہونا چاہیے.
شنواری صاحب، ایک آخری سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ ابھی پاکستان کا دورہ کر کے بھی آئے ہیں اور طالبان کے بعد یہ پیشکش جو ہے اشرف غنی صاحب نے پاکستان کو بھی کی ہے کہ جی ہمارے درمیان مذاکرات ہونے چاہیے اور ہمیں قریب ہونا چاہیے ایک دوسرے سے، آپ کیا پراسپیکٹس دیکھ رہے ہیں آئندہ ہفتوں اور مہینوں کے؟
ایک چیز یہ کہ ہم اسلام آباد میں سے جب پریزیڈنٹ غنی نے یہ جو آفر دیا تھا تو اسلام آباد میں جو ہمارا میٹنگ تھا نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر کے ساتھ، اس کے بعد جو اسٹیٹ منسٹر فار فائنینس ہے رانا افضل کے ساتھ، اس کے ساتھ جب میٹنگ تھی تو وہ لوگ بہت زیادہ اس کو ویلکم کر رہے تھے، یہ ایک بہت یونیک آفر ہے تو اس کو اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے، اور جب ہم نے دیکھا کہ وہاں پر جو منسٹرز ہے یا جو پارلیمنٹ ممبر ہے یا سول سوسائٹی کی جو ریپرزینٹیو ہے سب کے ساتھ جو ہمارے میٹنگ تھے تو وہ سارے فوکس کر رہے تھے سیکورٹی ایشو پر، اور ہمارا جو زیادہ تر پیغام یہی تھا پاکستانی کے لیے اور جاپ جس کے ساتھ ہمارے میٹنگ تھے، یہی تھے کہ پاکستان کو آنسٹلی اس پروسیس کو سپورٹ کرنا ہوگا، کیونکہ اس جو پرابلم جتنا ضرر افغانستان کو پہنچتا ہے اسی طرح پاکستان کو بھی پہنچتا ہے، اب وہاں پر بھی کچھ اس پر کانفرنسز ڈیولپ ہو چکی ہے کہ وہ اس میں مدد کرے اور طالبان کو جو انفلوئنس ہے، وہ لوگ کہہ رہے کہ ہمارا کنٹرول نہیں ہے طالبان پر، انفلوئنس ہے، تو ہمارا جو میسج تھا یہی تھا کہ وہ انفلوئنس کو یوٹیلائز کر لو کہ یہ پیس پروسیس افغانستان میں آگے بڑھے، اس کے ساتھ جو دونوں ملکوں کے وہ روابط بھی اچھی ہوگی، تو اس میں پاکستان کا بھی فائدہ ہے، افغانستان کا بھی فائدہ ہے، اور دونوں ملکوں کے جو لوگ ہیں اس کو بھی فائدہ ہو، اس لیے پاکستان میں بھی تھوڑی سی واپس کانفرنس ڈیولپ ہو چکی ہے، افغانستان میں پریزیڈنٹ غنی نے اتنا اوپن آفر دیا اس سے آگے تو کوئی جا ہی نہیں سکتا، اور پھر چین کا انوالومنٹ بھی ہو، اور اس کے بعد طالبان بھی میرے خیال سے اس نے ریجیکٹ نہیں کیا، وہ لوگ کہہ رہے کہ اس طرح بھی یہ سوچ رہے ہیں کہ اس کو کس طرح یوٹیلائز کرے، اس لیے سارے جب دیکھتے ہیں تو ہمیں تو پروسپیکٹ اور فیوچر کا پروسپیکٹ وہ بہت اچھا نظر آ رہا ہے.
بہت شکریہ آپ کا جناب. رانا تھا جاوید صاحب, آپ یہ فرمائیے کہ آپ اسی پروگرام میں ایک دفعہ ڈسکس ہو چکا ہے کہ جب وہ چائنا یا پاکستان افغانستان سے قریب ہونے کی کوشش کرتے ہیں تو کچھ ایریٹینٹس پیدا کر دیے جاتے ہیں, اس کے کوئی امکانات دیکھتے ہیں آپ؟
جی بالکل, وہ امکانات روشن ہیں کیونکہ ایریٹینٹس جو ہیں وہ آپ کو پتہ ہی ہے ہمارے ایک ہمسایہ ملک ہیں مشرق کی طرف, ان کی طرف سے آئیں گے. اور دوسری بات یہ ہے جو بہت امپورٹنٹ ہے کہ پاکستان اور چائنا کا چائنا کی موجودگی تو ایک اہم چیز ہے, مگر سب سے اہم چیز یہ ہوگی کہ اشرف غنی صاحب اور جو اور فورسز ہیں وہ یہ بات اپنے یعنی کہ کنسسٹنسی میں رکھیں کہ وہ جیسے چائنا کو انگیج کرنا چاہتے ہیں اور کر رہے ہیں وہ اس کو زیادہ سسٹینیبل طریقے پر رکھنے کے لیے ان کو اندر اپنے افغانستان کے اندر معاملات کو سیٹ کرنا پڑے گا. اور یہ اس لیے ضروری ہے کہ اب یہ والی جو ونڈو ہے چائنا والی, یہ آپ یہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ریجنل سٹیبلٹی کے لیے یہ دس مسٹ بی دا لاسٹ ونڈو. ادر وائز جو کانفلکٹ کا سائیکل جیسے آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے تین چار ماہ میں شروع ہوتا ہے تو وہ ختم ہونے کا نام نہیں لیتا, ٹٹ فور ٹیٹ ہوتا ہے وہ, آپ الزامات در الزامات پاکستان اور افغانستان کے اندر. اور زیادہ اس میں مجھے جس بات کا دکھ ہے اور آپ ہم سب کو ہی ہے کہ معصوم جانوں کا ضیاع ہو رہا ہے افغانستان کے اندر بھی اور پاکستان کے اندر بھی.
بالکل,
اس کو روکنے کا سب سے اچھا طریقہ یہی ہے کہ چائنا, افغانستان اور آف کورس اگر چائنا بھی مدد کرتا ہے تو امریکہ کے لیے بھی بہت فائدے کی بات ہے.
صحیح.
کیونکہ اس سے یہ ہوگا کہ جن جن جو جو الائز آلریڈی کوشش کر رہے ہیں, اگر چائنا بھی انٹرنیشنل پلیئر کے طور پہ آئے اور امریکہ اور باقی ممالک کی انڈرسٹینڈنگ سے ایک طالبان کو نیگوشیشن کی ٹیبل پہ لائے اور ان کو بتائے کہ ڈیولپمنٹل ایڈ اور ڈیولپمنٹل ورک کے بیک اپ کے ذریعے وہ ان کو پراپر انٹیگریٹ کرے تاکہ وہ وائلنس بند ہو جائے.
بہت شکریہ تھا جاوید صاحب آپ کا. عقیل یوسف زئی صاحب, ایک آخری بات, جو اب وہ نئی سچویشن ڈیولپ ہو رہی ہے خاص طور پر افغان صدر کی جانب سے پیشکشوں کے بعد, پاکستان کے رویے کو آپ کس انداز میں اسس کریں گے اس حوالے سے؟
دیکھیں جعفری صاحب, جو پاکستان پر دباؤ ڈالنے کی کوشش کی گئی خاص کر امریکہ اور افغانستان کی جانب سے, اس کا تو کوئی نتیجہ سامنے نہیں آیا ہے, بلکہ اس کا جو ہے نا افغانستان کو اور افغانستان کی فورسز اور حکومت کو نقصان اٹھانا پڑا ہے. یہ جو ڈیولپمنٹ ہے یہ بہت اہم ہے. اشرف غنی صاحب نے نہ صرف یہ کہ پاکستان کے رول کو تسلیم کیا ہے, مذاکرات اور رابطوں کی بات کی ہے, بلکہ رابطے ہوئی بھی ہے مختلف اسٹیجز پر, بہت بڑا سطحی رابطے بھی ہوئے ہیں. دوسری بات انہوں نے یہ کیا کہ افغان طالبان الیکشن کا حصہ بن جائے, الیکشن پروسیس میں وہ شامل ہو اور اس کی بہت سے معنی نکالے جا سکتے ہیں. مگر ایک بات بہت اہم ہے, وہ یہ ہے کہ جس دن اشرف غنی صاحب یہ پیشکش کر رہے تھے یا یہ تقریر کر رہے تھے, اس سے ایک دن پہلے اسلام آباد میں پاکستانی وزیراعظم کے زیر صدارت نیشنل سیکیورٹی کمیٹی جو ہے, جس میں سیول حکام, سیول جو قیادت ہے اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ وہ بیٹھی ہوتی ہے, انہوں نے ایک بہت اہم سٹانس لیا تھا اور دو گھنٹے تک اس میٹنگ میں ڈبیٹ ہوئی تھی کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی پر نظرثانی کی جائے اور اس میں بہت میجر چینجز لائے جائے. تو میرے خیال میں نہ صرف یہ کہ پاکستان کی جانب سے بہت اچھے پیغامات جا رہے ہیں کہ افغانستان اور امریکہ کو بھی اب ادراک ہو چکا ہے کہ تصادم سے یہ بلیم گیم سے بہتر یہ ہے کہ ریجن کو 2018 کے جو چیلنجز ہیں اس کے تناظر میں پیسفل بنانے کے لیے پاکستان کے کردار کو بھی لیا جائے اور ایک دوسرے کو ارپورٹ بھی لیا جائے.
بہت شکریہ جناب عقیل یوسف زئی صاحب, مزمل شنواری صاحب, رانا اطہر جاوید صاحب, تینوں صاحبان کا بہت شکریہ. اب ہم کچھ گفتگو کریں گے اپنے کالر سے. ہمارے ساتھ تو ایک کالر ہیں لیاقت الملک صاحب دیر سے. جی لیاقت الملک صاحب.
جی السلام علیکم جعفری صاحب. اشرف غنی صاحب نے جو انیشیٹو لیا ہے میں اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں اور یہ وقت کا تقاضا بھی ہے
جی.
کہ ہمارے خطے کے ممالک خواہ بھارت ہو, پاکستان ہو, چین ہو, رشیا ہو, ایران ہو, وہ اگر سی پیک کو آگے بڑھاتے ہیں یا چابہار کو آگے بڑھاتے ہیں تو یہ سینٹرل ایشین کنٹریز کے لیے اور ہماری تمام ممالک کے عوام کے لیے بڑی خوش عین بات ہے. لیکن جس طرح کے ایک مہینہ, دو مہینے پہلے, تین مہینے پہلے ہمارے کرزئی صاحب نے کہا تھا کہ امریکہ یہاں امن نہیں چاہتا ہے, اس کے اپنے اہداف ہے. آج اشرف غنی صاحب شاید حالات کا اس نے جائزہ لیا ہے اور اس نے ایک انیشیٹو لیا ہے
جی.
اس کا خیر مقدم کرتے ہیں اور حل بھی یہی ہے کہ اس میں علاقے کی خوشحالی ہے کہ اب بھارت پاکستان میں اپنے ایڈونچر بند کریں.
بہت شکریہ آپ کا جی.
کنسولیٹ بند کریں.
صابر شاہ صاحب لنڈی کوتل سے. جی جناب صابر شاہ صاحب بولیے. ان کی لائن ڈائریکٹر ڈسکنیکٹ ہو گئی. جی طارق تختائی صاحب.
ہیلو.
جی فرمائیے.
جی سر. جی سر. جی جی سر. سر میں کہنا یہ چاہتا تھا کہ حالات و واقعات اور وقت کا یہ تقاضا ہے کہ اس وقت طالبان کو بھی اس سنہری موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے. اور حیران کن بات یہ ہے کہ کچھ ایسی قوتیں ہیں جو یہ سنا نہیں چاہتی. جیسے یہ کوئٹہ میں بلاسٹ ہوا اور یہ جب سنا کی بات چلتی ہے تو یہ اچانک کچھ بلاسٹنگ کے شروع ہو جاتی ہے. حالانکہ یہ امن اور صلح کا راستہ سب چاہتے ہیں.
جی
بہت شکریہ سر.
بہت شکریہ. قاری بشیر صاحب ہیں کشمیر سے. فرمائیے
سر.
جی آپ کی.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. فرمائیے جلدی کیجئے بھائی.
میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ یہ جو امن کی شکایت ابھی وضع ہوا ہے کہ چائنا اس میں مثبت کردار ادا کر رہا اور امن برپا کرنا چاہتا ہے, اگر یہ طریقہ پوری دنیا فالو کرے تو میرے خیال میں پوری دنیا میں امن ہو سکتا ہے.
بالکل صحیح. اور سامعین ہم ایک بریک لیں گے. جی جی ایک ہمارے کالر اور ہیں جاوید اقبال صاحب. جی جاوید اقبال صاحب. وعلیکم السلام. کہاں سے بول رہے ہیں آپ؟
جی میں ملاکنڈ سے بول رہا ہوں.
ہاں فرمائیے.
یہ میری تجویز یہ ہے نا کہ جو انڈیا اور امریکہ اگر یہ شریک کر لے تو افغانستان میں امن ہو سکتا ہے.
جی بہت شکریہ آپ کا. ہم ایک بریک لیں گے. بریک کے بعد ڈاکٹر زبیر اقبال صاحب ہمارے ساتھ ہیں. امریکہ اور چین کے درمیان تجارت کے حوالے سے گفتگو کریں گے ان سے.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے, اردو voa.com پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں, تازہ ترین خبریں سب ملتے ہیں اردو voa.com پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے. اس پتے کو یاد رکھیے www.urduvoa.com.
ڈاکٹر زبیر اقبال صاحب یہ ایک چھوٹی سی رپورٹ ہے, اس کو ذرا سن لیتے ہیں پھر گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. آپ کے کمنٹس لیتے ہیں.
جمعرات کو فولاد اور ایلومینیم کی صنعت کے اعلی عہدیداروں سے وائٹ ہاؤس میں ایک ملاقات کے بعد اپنے ٹویٹ پیغام میں صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ دوسرے ملکوں کے ساتھ غیر منصفانہ تجارتی پالیسیوں کی وجہ سے یہ صنعتیں کئی عشروں سے زوال پذیر ہیں. صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ امریکی پالیسیوں نے ملک کی فولاد اور ایلومینیم کی صنعت کو تباہ کر ڈالا ہے.
By people representing us that didn't have a clue, or if they did then they should be ashamed of themselves because they've destroyed the steel industry.
لوگوں کو یہ بالکل اندازہ نہیں کہ دوسرے ملکوں کے ہاتھوں ہمارے ملک کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے. جن لوگوں نے یہ پالیسیاں بنائیں انہیں اس بات کا احساس نہیں تھا, اور اگر انہیں علم تھا تو انہیں خود پر شرم آنی چاہیے. وزیر تجارت ولبر راس نے تجویز پیش کی ہے کہ چین اور 11 دوسرے ملکوں سے فولاد کی درآمد پر کم از کم 53% محصولات عائد کرنا چاہیے, جبکہ ایلومینیم مصنوعات پر 23.6% محصولات عائد کیے جائیں گے. چین کے مشیر اقتصادیات لیو ہی جلد ہی واشنگٹن کا دورہ کرنے والے ہیں, اور یہاں وہ امریکی حکام سے باہمی تجارت کے امور پر تبادلہ خیال کریں گے.
جی ڈاکٹر زبیر اقبال صاحب آپ نے رپورٹ سنی, 53% محصولات, 23% محصولات. انٹرنیشنل ٹریڈ میں اب کیا صورتحال بن رہی ہے؟ اور ظاہر ہے کہ ایک ایسے وقت میں جبکہ چین کے وزیر تجارت بھی یہاں پر آ رہے ہیں تجارت پہ گفتگو کرنے کے لیے.
جی
یہاں وہ آج آ چکے ہیں اور ان کی ملاقاتیں شروع ہو گئی ہیں. دیکھیے میں یہ کہتا چلوں کہ یہ اس سے دو بڑے اہم ایشوز ہیں جو دیکھنے ضروری ہیں. نمبر ایک تو یہ جو ریسٹرکشنز لگائی جا رہی ہیں یہ نیشنل سیکیورٹی کی وجہ سے لگائی جا رہی ہیں, اکنامک وجہ سے نہیں لگائی جا رہی. تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ملک کے پاس اکنامک جسٹیفیکیشن نہیں ہے, اسی لیے وہ نیشنل سیکیورٹی انٹرسٹ کو دیکھتے ہوئے یہ کر رہے ہیں. اگر یہ ریسٹرکشن اگر خاص طور پہ جو اسٹیل کی ریسٹرکشن ہے اگر وہ امپلیمنٹ کی جاتی ہے تو اس کے اثرات زیادہ تر امریکی دوستوں پہ ہوتے ہیں, نہ کہ دشمنوں پر. یاد رہے کہ سب سے بڑا ایکسپورٹر جو اسٹیل کا ہے امریکہ کے لیے وہ کینیڈا ہے. چائنا جو نمبر 11 پہ آتا ہے وہ صرف $1 بلین کی ایکسپورٹ کرتا ہے. تو ایسی کنڈیشن میں چائنا کو ریسٹرکشن لگانے کا کوئی مقصد نظر نہیں آتا, کیونکہ یہ پہلے ہی بہت کم ہے اور اس کے اوپر اگر لگا بھی دی جائے گی تو اس کو خاص فائدہ نہیں ہوگا. دوسری بات جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ دیکھیے جب اس قسم کی ریسٹرکشن لگائی جاتی ہیں تو ان کا اثر دیکھا جاتا ہے کہ اپنے ملک پہ کیسا اثر ہو رہا ہے اور دوسرے ممالک اس پہ کیسے ریئیکٹ کر رہے ہیں. جہاں تک اس ایکشن کا ڈومیسٹک معاملہ ہے اس کی وجہ دو مشکلات پیدا ہوں گی. ایک تو قیمتیں بڑھ جائیں گی کیونکہ امپورٹ کاسٹ بڑھیں گی. ان قیمتیں بڑھنے کی وجہ سے یقیناً پروفیٹیبلٹی تو بڑھ جائے گی جو ڈومیسٹک پروڈیوسرز ہیں, لیکن یاد رہے کہ جہاں تک اسٹیل الومینیم کی پروڈکشن کا معاملہ ہے وہ بہت زیادہ کیپیٹل انٹینسو ہے, ان میں لیبر بہت کم کام کرتی ہے. تو اگر پروڈکشن بڑھتی بھی ہے تو اس کی وجہ سے لیبر یا ورکرز کی امپلائمنٹ میں کسی خاطر خواہ ترقی نہیں ہوتی. تیسری بات یہ آ جاتی ہے کہ دوسرے ممالک کیا کریں گے. یقیناً ابھی سے یورپین یونین اور کینیڈا نے کہنا شروع کر دیا ہے کہ وہ ریٹیلیٹ کریں گے. ریٹیلیشن کا مطلب یہ ہے کہ وہ امریکی جو درآمدات ہیں ان کے اوپر ریسٹرکشنز لگائیں گے. تو اس سے فائدہ کوئی نہیں ہوگا کیونکہ دونوں طرف سے گروتھ کم ہو جائے گی, جس کی وجہ سے مشکلات بڑی بڑھ سکتی ہیں. چوتھی بات جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ اس کے پولیٹیکل اثرات بڑے خطرناک ہو سکتے ہیں انٹرنلی اور ایکسٹرنلی. ایکسٹرنلی یاد رہے کہ چونکہ ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن کے ساتھ اس معاملے کا تعلق ہے, اس ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن کے جو فیصلے ہوں گے ان کے یہ جو اسٹیپ لیا گیا ہے سرن غلط ہوگا, خلاف ہوگا. ایسی کنڈیشن میں اگر کوئی کیس کیا جاتا ہے ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن میں تو اس کا رزلٹ خاطر خواہ نہیں ہوگا. دوسری بات یہ ہے کہ ملک کے اندر ریسٹرکشن, اس قسم کی ریسٹرکشن لگانے سے چونکہ کاسٹ آف لیونگ بڑھتی ہے تو پھر یہاں کے لوگ خود بھی اس کے خلاف ہو جائیں گے. یاد رہے کہ کل جو اسٹاک مارکیٹ اتنی ریپڈلی گری تھی اس کی وجہ یہی تھی کہ وہ میجر انڈسٹریز جو اسٹیل استعمال کرتی ہیں اور الومینیم استعمال کرتی ہیں ان کی کاسٹ بڑھ جائے گی. اس میں خاص طور پہ ایئر کرافٹ انڈسٹری شامل ہے. تو ایسی کنڈیشن میں یہ سرن طور پہ یہ نقصان دہ ہوگی. اس کے سیاسی مقاصد ضرور ہیں لیکن وہ سیاسی مقاصد اور طریقے سے بھی حاصل کیے جا سکتے تھے.
بہت شکریہ ڈاکٹر زبیر اقبال آپ کا. اور سامعین اب ہم چلیں گے اپنے اگلے موضوع کی جانب. جیسا کہ آپ کل سے خبروں میں سن رہے ہیں کہ روسی صدر نے امریکہ اور اس کے اتحادی کو نام لیے بغیر یہ کہا ہے کہ روس کو پیچھے دھکیلنے کی ان کی کوششیں کامیاب نہیں ہوں گی اور اب انہیں ایک نئی حقیقت کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہونا چاہیے. اپنے سالانہ خطاب میں جو اسٹیٹ آف یونین کی طرز کا ہے, روسی فوج کی کئی نئی صلاحیتوں کا ذکر کرتے ہوئے انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ روس نے ایسے جوہری ہتھیار بھی تیار کر لیے ہیں جنہیں ہدف کو نشانہ بنانے سے روکنا ممکن نہیں. اپنے خطاب کے دوران صدر پوٹن نے نئے ہتھیاروں کی کئی ویڈیوز دکھاتے ہوئے ایوان کو بتایا کہ روسی فوج نے جو نئے ہتھیار حاصل کیے ہیں ان میں جوہری ایندھن سے چلنے والا کروز میزائل, لیزر ہتھیار, جوہری ایندھن سے زیر آب چلنے والا تیز رفتار ڈرون اور آواز کی رفتار سے بھی تیز سفر کرنے والا نیا میزائل شامل ہیں. اور صدر پوٹن نے دعویٰ کیا تھا کہ روسی فوج کے ان ہتھیاروں کا دنیا میں کوئی توڑ نہیں اور ان ہتھیاروں نے ان کے بقول نیٹو کے حامی دفاعی نظام کو ناکارہ بنا دیا ہے. اس سلسلے میں وائٹ ہاؤس کا جو رد عمل تھا ذرا اس کو سن لیتے ہیں. ڈاکٹر نیر ہمارے ساتھ ہیں, ان سے گفتگو کریں گے اس کے بارے میں.
President Putin has confirmed what the United States government has known all along.
وائٹ ہاؤس کی ترجمان کہہ رہی تھی کہ صدر پوٹن نے اس بات کی تصدیق کر دی ہے جو ہمیشہ سے امریکہ کے علم میں تھا اور جس کی روس تردید کرتا رہا ہے کہ روس معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ایک اشے سے زیادہ عرصے کے دوران عدم استحکام پیدا کرنے والے ہتھیار تیار کرتا رہا ہے۔ امریکی کانگریس نے بھی اس پر رد عمل کا اظہار کیا ہے۔ ہمارے ساتھ ڈاکٹر اے ایچ نیئر اور ڈاکٹر طاہر روہیل صاحب موجود ہیں شکاگو سے، ان سے ہم گفتگو کریں گے۔ ڈاکٹر نیئر، پہلے آپ فرمائیے کہ ان ہتھیاروں کے بارے میں جو دعویٰ کیا گیا ہے، کیا مطلب ہے اس کا؟
دیکھیے، یہ ہتھیار سے زیادہ یہ ہتھیاروں کو لے جانے والے میزائلز کے بارے میں ہے۔
جی،
ہائپر سونک میزائلز کہلاتے ہیں یہ۔
جی،
اور یہ ہائپر سونک مینیوریبل ری انٹری وہیکل ان کا نام ہوتا ہے، جن کو یہ کرتے ہیں کہ بہت تیز رفتار سے، مطلب یہ کہ آواز کی رفتار کی 5 گنا تیز رفتار سے ان کو بھیجتے ہیں۔
جی،
اور اس کے بعد ان کی ٹیکنالوجی ایسی بناتے ہیں کہ یہ فضا میں بہت دور تک، جب ان کا تو انجن ختم ہو چکا ہوتا ہے، یہ گلائڈ کرتے چلے جاتے ہیں۔
اچھا،
تو ان کا رینج جو ہے وہ بہت بڑھ جاتا ہے، 10,000, 15,000, 17,000 kilometers تک پہنچ جاتا ہے۔
جی،
اور پھر ان کو کنٹرول کر سکتے ہیں جب وہ ری انٹری کر کے اندر واپس آئے تو۔
اچھا،
تو یہ جو ہائپر سونک میزائل ہیں یا ری انٹری وہیکلز ہیں، یہ ہے وہ چیز کے جو کس کے بارے میں روس نے بات کی ہے، مگر جو بات ہے وہ یہ کہ یہ روس کے بارے میں یہ معلوم تھا کہ وہ بنا رہا ہے، اس کے تجربے اب کامیاب شاید ہو گئے ہوں۔
جی،
لیکن یہ جو تجربے ہیں یہ پہلے امریکہ کر چکا ہے، اور امریکہ کے 2-3 ماڈلز ہیں جس میں انہوں نے یہ کام کر کے دیکھا تھا کہ کتنی دور تک وہ جا سکتے ہیں، اور امریکہ نے نیوکلیئر ہتھیاروں کے لیے نہیں کیا تھا وہ، بلکہ وہ کیا تھا کہ جس کو وہ کہتے تھے کہ کنونشنل پرومپٹ گلوبل اسٹرائک وتھ کنونشنل ویپنس، کہ کنونشنل ویپنس کے ساتھ، یعنی صرف عام دھماکے جو ہیں ان کے ساتھ، وہ گلوبل ریچ پہ کہیں دنیا میں کسی بھی جگہ پہنچنا ہو بہت تیزی کے ساتھ پہنچ کے ان کو وہاں پہ ایکشن لے سکتے ہیں۔
اچھا،
نیوکلیئر کے ساتھ نہیں تھا،
جی،
روس نے اس کے اندر نیوکلیئر کا ایلیمنٹ
ایڈ کر دیا۔ جی،
چونکہ یہ بہت تیز ہے اس لیے یہ کسی بیلسٹک میزائل ڈیفینس سسٹم کے قابو نہیں آ سکیں گے، ان کو دیکھا نہیں جا سکے گا۔
اچھا ڈاکٹر طاہر روہیل صاحب، وہ میرے پاس وقت کم ہے، میں معافی چاہتا ہوں، یہ امریکہ میں بھی انتخابات کا سال ہے اور روس میں بھی، اس موقع کے اوپر اس اعلان کو آپ کیا کہیں گے، سیاسی طور پر کس طرح سے دیکھیں گے اسے؟
دیکھیں، امریکہ اور روس کے پاس، دونوں کے پاس ایسے ہتھیار موجود ہیں جو ایک دوسرے کو صفحہ ہستی سے مٹا سکتے ہیں، اور یہ کوئی پرانی بات نہیں ہے، یہ کولڈ وار کے زمانے سے یہ باتیں چل رہی ہیں۔ اب یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو دوسرے کے اوپر ذرا سبقت دینا، اور یہ کرکٹ میچ جیتنے والی بات ہے ڈیفینس کے کوریڈورز کے اندر، تو وہ اسی طرح کی وہ بات کر رہے ہیں۔ اب روس کو عالمی سطح کے اوپر جیو پالیٹکس میں ان کو جو امریکہ سے اور ویسٹ سے شکایت ہے کہ ان کو درجہ دوم حیثیت دی جا رہی ہے، اور ان کے جو مسائل ہیں یا ان کا جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ اس طرح سے پروجیکٹ نہیں ہو رہا، اور دنیا جو ہے وہ یونی پولر دنیا میں ایک ہی بڑی طاقت ہے اور وہی ہر جگہ فیصلے کرتی ہے، اور دنیا کا صرف ایک پولیس مین ہے امریکہ ہے، تو ہم بھی اس میں شامل ہیں، ہمارے بھی مفادات ہیں، ہماری بھی پارٹیاں ہیں، ہمارے بھی ملک ہیں جو ہمارے پوائنٹ آف ویو سے متفق ہیں۔ تو اس ان کی جو خواہش ہے یا یہ جو وہ اپنی بات دنیا کے سامنے لانا چاہتے ہیں، اس بات کو انہوں نے ایک دفاعی ترقی آپ کہہ لیں، یا اس میں وہ جو کچھ بھی انہوں نے کیا یا جو ریسرچ کی، اس کی سٹیجز کیا ہیں اس کا ہمیں نہیں پتا، وہ اس کو ملا کے تو یہ بات کرنا چاہتے ہیں کہ ہمیں دیکھیے، ہم بھی ہیں، اور دنیا میں جو بھی فیصلے ہونے ہیں، بڑے بڑے فیصلے ہونے ہیں، ان فیصلوں کے حساب سے ہمیں بھی ہماری بات بھی سننی چاہیے، اور ہمارا بھی ایک پوائنٹ آف ویو ہے۔
اچھا، اور اسی لیے میرے خیال میں جو امریکہ کے ملٹری پلانرز، انہوں نے اس کو بالکل برش آؤٹ کر دیا ہے، کہ اس کو اہمیت نہیں دی ہے زیادہ۔
جی، وہ میں نے جیسے کہا نا کہ امریکہ کی اور روس کی جو دفاعی صلاحیتیں ہیں یا ایک دوسرے کو، جو کنونشنل سائڈ کے اوپر تو روس بہت کمزور ہے کمپیئر ٹو امریکہ، ان کی افواج جو ہیں وہ، ان کی تعداد کم ہے، ان کی ٹیکنالوجی کم ہے، سمندر پہ خاص طور پہ بحری بیڑے وغیرہ جو ہیں روس
جی
کا بحری بیڑا ہے اس
کو بہت شکریہ
ڈاکٹر جانے کے لیے
طاہر روہیل صاحب بہت شکریہ ہمارے پاس پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے ہمارے آج کے پروڈیوسر تھے اسفر امام صاحب اپنے میزبان قمر عباس جعفری کو آئندہ پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے خدا حافظ
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے